خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
جنت میں تمہارے قدموں کی آواز رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال آج رات میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے تھی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایک عمل تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ اذان کے بعد دو رکعت پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس وقت بھی وضو ٹوٹے پھر سے وضو کر لیتا ہوں، اور میں نے یوں سمجھ لیا کہ ہر وضو کے بعد دو رکعت پڑھنا میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے ضروری ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی دو عملوں کے سبب تمہارا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین قطعی جنتی صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. سب سے پہلے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا، بدر وغیرہ تمام غزوات میں شامل ہوئے، آخر میں ملک شام میں رہے. آپ کی اولاد کوئی نہیں، آپ سے صحابہ و تابعین کی جماعت نے روایت لی. 20 ہجری کو دمشق میں وفات پائی، باب صغیر میں دفن ہوئے، 63 سال عمر پائی. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فقیر نے دمشق میں آپ کی قبر انور کی زیارت کی ہے، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر سے متصل یعنی ملی ہوئی ہے. آپ نے اسلام کی خاطر امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بہت تکالیف برداشت کی. امیہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا. اللہ کی شان کہ وہ مردود غزوہ بدر میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی سے جہنم میں پہنچا. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زياد درود السلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے جمعہ الاولی کی 13ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رسالہ احترام مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لفظ دیوس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. سگے عطار اویس اسلم عطاری ضیاء کوٹ سے.
دیوس اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی یہ غیر مردوں سے ملے اور اس پر یہ غیرت نہ کھائے، تو ایسا شخص بڑا بند نصیب. آج کل تو شاید ہی کو بچاؤ اس شے سے، خود بنا ٹھنا کر اپنی بیوی کو اسکوٹر پر بٹھا کر یا شاپنگ سینٹروں میں لے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ. یہ حدیث پاک میں ایسوں کو دیوس کہا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ولیمے کے موقع پر دلہا اور دلہن کو سٹیج پر اکٹھے بٹھایا جاتا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں.
دلہا دلہن کو اسٹیج پر اکٹھا بٹھانا عوام میں اپنی شرم و حیا کی اور دھجیاں اڑانا ہے. اب اگر دلہن معاذ اللہ بے پردہ بٹھائی جاتی ہے تب تو ظاہر ہے کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، کہ یہ تو خاص بدنگاہی کا موقع ہوتا ہے، اور خاص جو ہے نا ایسے موقع پر شیطان بھرپور وار کرے گا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. دلہا دلہن کو اب تو سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہوں گے، پہلے تو خالی فریم لگا کر گھر میں گزارا کرتے تھے، اب تو بہت کچھ بڑھ گیا ہوگا. اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ بھی مدیوس بنانے والے کام ہیں جو اس طرح کے کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی، کسی دانت صفا منجن یا پیسٹ سے بھی تو دانت کی صفائی ہو جاتی ہے اور مسواک سے بھی تو دانت صاف کرنے ہوتے ہیں، تو کیا اس منجن یا پیسٹ سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟
مسواک اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. مسواک بھی اگر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تب بھی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ دانت صاف ہوں گے اس کے فوائد حاصل ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ اور یہ اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے تو ایک مخصوص لکڑی ہے جس سے جس کا برش بنا کر وہ مسواک، اور اس کا مخصوص طریقہ بھی ہے. بہرحال یہ کہ اس سے منجن وغیرہ سے، ٹوتھ پیسٹ سے، برش سے، ان سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ایس ایم ایس بھی سوالات کا سلسلہ ہے، اور آج میلاد آباد یہ کھڑیاں والا ضلع سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاک عثمانی کابینہ، اور بذریعہ انٹرنیٹ قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاک شافعی کابینہ، اس کے بھی الحمدللہ یہ عاشقان رسول نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں بھی مسواک کسی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں.
مرحبا جی.
آج ایک کثیر تعداد میں ہے، سردار آباد والے تو تعداد میں زیادہ لگ رہے ہیں، تین چار پانچ مدنی قافلوں کا بھی سلسلہ ہے. کیا ہی اچھا ہو یہ سب آپ کو آج مدنی قافلوں کی تحفہ بھی پیش کر دیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے بھی تین چار پانچ مدنی قافلے میں سفر کا کوئی تحفہ پیش ہو جائے.
سبحان اللہ. ہاں بھائی 3 فروری اتوار ہے اور 5 فروری بھی چھٹی ہے, تو یوں ایک دن بیچ میں چھٹی کر لیں گے نا 4 تاریخ کا, 3, 4, 5 فروری کے ہزاروں عاشقان رسول سفر کر سکتے ہیں. ہمت کیجئے 3, 4, 5 فروری اتوار پیر منگل صرف ایک مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی 3, 4, 5 فروری کو مدنی قافلے کا مسافر بنے اس کے لیے سفر آخرت آسان فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو آج ہمارے جو مختلف جگہوں پر اجتماعات ہیں, مدنی دار السنہ, مدنی تربیت گاہیں دار السنہ قائم ہیں, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی آپ اپنے نام لکھوائیں, مدنی قافلے تیار کریں, اور آئندہ ہفتہ مدنی مذاکرے سے ہی ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ خوب مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ اگر مسجد میں جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے, کیا جمعہ قضا ہو سکتا ہے؟
دوسری جگہ جمعہ کی جماعت تلاش کریں, اگر پورے شہر میں نہیں ملی جمعہ کی جماعت تو اب یہ کہ ظہر پڑے گا, کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے, اور بھی شرائط ہے, جماعت بھی ہر امام نہیں کر سکتا, تو اس کے شرائط ہے, اور جمعہ کے لیے جماعت بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہے.
سجاد سانگھڑ سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں روزی کی برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں.
عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر بیٹھ کر یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھیے, اول آخر 11-11 بار درود شریف. تو یار ہر روز عشاء کے بعد اس طرح کنٹینیو کریں گے, اللہ کرے گا تو آپ کی روزی کھل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ جب لوگ برائی کرتے ہیں تو میں جب ان کو برائی سے روکتا ہوں, تو مثلا کوئی برائی کر رہا ہے, گانے سن رہا ہے, کوئی جوا کھیلا ہے, کوئی بھی سی برائی کر رہا ہے, تو میرے کو اچھا نہیں لگتا. جب میں ان کو برائی سے روکتا ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کیوں کسی کو روکتے ہو, اپنی مرضی ان کی, وہ اپنی قبر میں جائے گا, تو کسی کو کیوں روک رہا ہے؟ تو براہ مہربانی آپ اس کے بارے میں کوئی مدنی فور فرمائے کہ میرے گھر والے مجھے یہ بات کرتے کہ آپ کسی کو مت بولو.
سب اگر بولنا چھوڑ دیں گے پھر تو تباہی مچ جائے گی, مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی. بولنا تو چاہیے, نیکی کی دعوت دینا. سب آپ مدنی چینل کھول کے رکھا ہے, تو ہم نے کوئی آمدنی کے لیے تو نہیں کیا, نہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے, میں مدنی چینل کا پانی بھی نہیں پیتا, ایک مطلب مبالغہ کر کے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے, برائیاں مٹانے کے لیے یہ سلسلہ کیا, بلکہ پوری کی پوری دعوت اسلامی جو ہے اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں پر لگائے. تو یہ ثواب کا کام ہے, بہت درجے کا کام ہے, اور یہ سب کو کرنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ, گھر والوں کو چاہیے کہ کوئی اگر بیٹا ایسا کرتا ہے تو حوصلہ افزائی کریں اس کی, اس کو یہ مزید وہ تاکہ یہ اچھا کام کرے. بلکہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ظن غالب ہے, یعنی ایک سوچ مضبوط ہو گئی کہ یہ میں اس کو منع کروں گا تو یہ تو مان جائے گا, اب تو واجب ہو جائے گا اس پر کہ اس کو اس برائی سے منع کرے. نہیں کرے گا منع تو اب تو یہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ کہ نرمی سے, حسن اخلاق سے یہ کام کرے. اب خدا جانے آپ کس انداز سے کرتے ہیں, یہ اپنے انداز پر غور کرنے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سمجھاتے سمجھاتے جذبات میں آ جاتے ہوں اور لڑائی ہو جاتی ہو, اور اس وجہ سے ماں باپ بولتے ہوں کہ تم مت کسی کو سمجھاؤ. تو اگر ایسا ہے تو پھر اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے.
سختی اور غصہ، اس سے تو کیس الٹا خراب ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، کام کرنا ہے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، موقع محل دیکھ کر، سوچ بچار کے بعد یہ کام کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی سے، اس نے اخلاق کے ساتھ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام اشہد اطاری ہے، میں پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حضرت، اگر کوئی شخص جمعے تین یا چار جمعے ایک ساتھ چھوڑ دے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہے یا اس کا اسلام سے خارج ہونے میں کوئی اثر نہیں؟
معاذ اللہ، جمعہ چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ، سخت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی حقداری ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی جمعہ ترک کرتا ہے، یعنی جس پر فرض اس کے باوجود جمعہ چھوڑ دے، چاہے تین چار چھوڑے، چاہے معاذ اللہ، فرما معاذ اللہ، زندگی میں کبھی بھی جمعہ نہیں پڑا کسی نے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ جمعہ چھوڑ دینے سے کافر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد شناور ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ حضور، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل سکولنگ سسٹم میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں آلریڈی اتنے سکول چل رہے ہیں، تو دارالمدینہ کیوں کھولا گیا، اور اس زمین میں آپ والدین کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے اور کیا مدد کو دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ۔
اب دارالمدینہ کھل گئے تو اور کوئی اسکول کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اعتراض۔ دراصل وہ دارالمدینہ جو ہے نا، اس کا اصل مقصد جو ہے نا، اسلام کی روح کو باقی رکھنا اور بچوں کو اسلامی ذہن دینا، یہ اصل بنیادی اس کی بنیاد ہے۔ بچے انگلش بھی پڑھ لیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، ساتھ میں ان کو کوئی کلمہ نماز کی بھی شدھ بدھ رہے، سنتیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی یاد کریں، ماں باپ کا احترام بھی کریں، خاندان والوں سے رشتے جوڑنے والی ترکیب بھی رکھیں، حسن اخلاق کے پیکر بنیں اور نیک انسان بن کر، نیک مسلمان بن کر معاشرے میں یہ ابھرے۔ ورنہ جو حالات ہیں ہمارے دیگر اسٹوڈینٹس کا، وہ اس پر کیا میں وضاحت کروں، وضاحت کی حاجت ہی کیا ہے، دنیا جانتی ہے کتنی بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، اور دنیا بھی پڑھا لکھا آدمی اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک اکثر یا عقل بہرحال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دینی تعلیم سے جو آراستہ ہوگا، دین دنیا دونوں پڑھا ہوا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کا احترام سمجھے گا، اس کا ادب بجا لائے گا، اس کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ تو اس لیے وہ دارالمدینہ بہت ضروری ہے، بہت کم ابھی تو کھلے ہیں۔ میری تو خواہش ہے کہ ہر گلی میں 12 دارالمدینہ کھلیں، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اتنی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، اسلام کے زرین اصولوں پر بھی یہ چلیں، سنتوں کے مطابق زندگی بھی گزارنا سیکھیں اور اپنی حلال روزی بھی کمانے کے ذرائع حاصل کر سکیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دارالمدینہ میں داخلے کے حوالے سے آپ نے امیر علیہ سنت کے جذبات سنے، تاثرات سنے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو دارالمدینہ کے ہماری برانچز ہیں، انشاءاللہ 14 جنوری 2019 سے ان کے داخلوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں 31 جنوری 31 جنوری 2019 سے یہ داخلے شروع ہو رہے ہیں. پری پرائمری، پرائمری اور سیکنڈری کی محدود نشستوں پر یہ داخلے ہوں گے. اور اس کی مزید آپ تفصیلات جاننا چاہیں تو دارالمدینہ کی برانچ سے رابطہ کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو اس کی تفصیلات حاصل ہو جائیں گی. اور تمام اسلامی جو یہاں ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ جو ہمارے تعلقات ہیں جن کو ہم جان پہچان رکھتے ہیں تو جہاں جہاں ممکن ہو دارالمدینہ میں ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی داخلہ کرائیں گے اور دیگر عاشقان رسول کے مدنی منوں مدنی منیوں کو دارالمدینہ میں داخلہ دلوائیں گے انشاءاللہ.
محمد عبد الرزاق اتاری ہند کرناٹکا کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حرمین شریفین سے مقدس مٹی لانا درست نہیں ہے، تو حرمین شریفین سے آب زمزم اور کھجوریں لانا اور دیگر چیزیں لانا یہ کیسا رہے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا اپنے سوال میں کہ مکہ مدینی کی مٹی لانا درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ مدینہ شریف کی مٹی کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں، کوئی لے جانے کی اجازت دیتا ہے، کوئی منع کرتا ہے. ویسے ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی خاک مدینہ لے آتا ہے اپنے وطن میں یا کنکر لے آتا ہے وہاں کا مدینہ پاک کا، تو وہ ناجائز نہیں ہے. تو یہ دراصل مدینہ شریف کی خاک، وہ کہ جو مدینہ کی زمین کا حصہ ہے، مدینہ کا وہ ایک جز ہے، حصہ ہے، اس کو مدینہ سے جدا کرنا یہ ایک بات ہے. کیونکہ ہر شے میں حص ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اس کے اپنے حساب سے ہر چیز کو سمجھ ہوتی ہے. یہ بھی تو یہ قیامت کے دن تو گواہیاں دیں گی نا یہ چیزیں، تو یوں مطلب یہ کہ اس کو جدا نہ کیا جائے، کہ مدینہ کی جدائی میں اس مٹی کو مدینہ کی جدائی سے تکلیف ہوتی ہے. رائے ہے کہ کھجوریں تو یہ مدینہ کا حصہ نہیں ہے، کھجوریں مختلف شہروں سے آتی ہیں اور وہاں سے بھی اگر مدینہ کی پیداوار ہے تب بھی لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو کھا لی جاتی ہیں. اسی طرح آب زمزم شریف کو بھی لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو تبرک ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، کسی نے بھی آج تک منع نہیں کیا، میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا نہ کہیں علماء سے سنا کہ یہ منع ہے. تو آب زمزم تو لانا چاہیے، کھجوریں لانی چاہیے، اور جو خاک مدینہ بھی لے آتا ہے تو اس کو بھی معاذ اللہ برا بھلا نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچار بے شمار اقسام کے ہوتے ہیں، اچار پوری دنیا میں موجود ہے، بس اس کی اشکال کچھ مختلف ہیں. اچار برے صغیر میں بہت مشہور ہے اور تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. برے صغیر میں گھر کے اندر اچار ڈالنے کا رواج ہے. اچار عموماً سبزیوں کے ڈالے جاتے ہیں. سب سے مشہور اچار آم کا اچار ہے. اس کے علاوہ مرچ، لہسن، لیمو، اسوڑے وغیرہ کے اچار بھی ڈالے جاتے ہیں. اچار ڈالنے میں سبزیوں کے علاوہ تیل اور مسالے ڈالے جاتے ہیں. تیل میں سرسوں کا تیل سب سے عام ہے. اچار عام سادے کھانے کو بھی مزیدار بنا دیتے ہیں. یہ سادہ بھی پراٹھے روٹی کے ساتھ خوش ذائقہ ہے. بازار میں بہت سے لوگ اچار کا کاروبار کرتے ہیں، مگر شاید ہی کوئی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کرتا ہو. بازاری اچار عام طور پر کھلے پڑے ہوتے ہیں، ان پر کھلے ماحول کا اثر پڑتا ہے، جیسے دھول مٹی، مکھیاں وغیرہ. اچار کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسے یہ ایک سستی غذا ہے اور غریب آدمی کی پہنچ میں ہے. اس سے سبزیوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تاثر ہے کہ اچار ہاضمے کے لیے مفید ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، جو لوگ اچار وغیرہ بنانے میں ناقص تیل اور اشیاء وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر یہ کہیں کہ اس کے بغیر ذائقہ نہیں آتا تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی عرض ہے کہ ایسی غذائیں جن کے فوائد اور نقصان دونوں ہوں، ان کے کھانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
اچار چٹنی کھانے سے ایک تو وہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے نا، اس طرح غذا زیادہ پیٹ میں جاتی ہے، آدمی بندہ زیادہ کھا لے گا کھانا، تو پھر زیادہ کھانے کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. تو البتہ یہ کہ اچار کھانا جائز ہے، مگر میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اچار کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا. بازاری اچار تو واقعی بازاری اچار ہی کی کیا بات ہے؟ بازاری چیز کون سی اچھی ہوتی ہے؟ کون سی چیز بازاری اچھی ہوتی ہے؟ وہ ہر ایک کمانے بیٹھا ہے تو وہی چیز استعمال کرے گا جو مطلب اس کو زیادہ زیادہ مالی طور پہ نفع دے. جنرل بات کر رہا ہوں. ایسے بھی خوف خدا والے ہوں گے جو عمدہ چیزیں سستی بیچتے ہوں گے، لیکن ایسے کی تعداد پاٹے میں نمک کے برابر، ورنہ چاروں طرف سے لوٹ مار کا ماحول ہے آج کل. بازاری تو ایسی مطلب عجیب صورتحال ہوتی ہے، یہ کھلے اچار ہوتے ہیں اور اب جیسے کہ دھول اڑی، مٹی ہے، کچھ ہی آئی، تو پھر وہ تیل کا یوں بھریں گے چمچ، اس میں انڈیل دیں گے، یہ چمچ ڈال ڈال کے اس کو پھر چمکا دیں گے. ایسے اور چیزوں کا بھی، جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں سب کا حال برا ہے. بلکہ اب تو جو زمین سے نکلتی ہے پیداوار، اس کا بھی حال برا ہے. یہ بھی آرٹیفیشل کھاد، بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ کینسر آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے، تو اب پھر تھوڑا ہوش آیا ہے. اور اب کیا نام ہے اس کا، غذاؤں کا، یعنی اس کی پیکٹ وغیرہ پر لکھا تھا آرگینک، جیسے کہ سبزی ہے گروسری تو اس کے نام کے ساتھ آرگینک، اناج ہے وہ بھی آرگینک، اناج بھی آتا ہے آرگینک، کئی چیزیں آرگینک اب آ رہی ہیں. جہاں سے میں بات کر رہا ہوں یہاں تو آ رہی ہیں، اور یہاں تو مطلب یعنی کہ کافی، یعنی کہ معیار جو ہے نا کھانے کا اور چیزوں کا بہت ہی عمدہ مانا جاتا ہے الحمدللہ. تو جس سے بن پڑے اس کو پھر آرگینک استعمال کرنا چاہیے. تو اس کے سائڈ افیکٹ جو ہیں یہ کھاد وغیرہ کے، اس سے انشاءاللہ بچت ہوگی. پانی کے بھی مسائل ہیں، پانی جو آتے ہیں نا یہ اپنے منرل واٹر، ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی چشمے کا پانی بھی آتا ہے جو صحت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ہوتا تھوڑا مہنگا ہے، تو بندہ معلومات کر کے ایسا پانی استعمال کرے. مشینوں کے پانی جو فلٹر کر کے دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جو اوریجنل اوریجنل ظاہر ہے، اصل اصل ہے، نقل نقل ہے. اب خدا جانے اس پہ بھی کیا کیا ہوتا ہوگا، خالی لیول لگ جاتا ہوگا کہ یہ اوریجنل ہے اور آرٹیفیشل کھاد کی نہیں ہے، قدرتی کھاد کی ہے اور ملاوٹ اور دھوکے کا دور ہے. لیکن ایسی چیزیں اب آنے لگی ہیں کہ بعض معیاری کمپنیاں یہ صحیح چیزیں بناتی بھی ہوں گی تاکہ ان کا کاروبار چمکے، تو اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ یہ بازاری اچار تو ویسے ہی کھائے بھی تو آدمی خالی چکھے، خطرناک ہوتے ہیں. ہاں گھر میں بنانا ہے چاہیں تو نیمبو ہے جیسے، اس کو پانی اگر لگا بھی تھا تو اچھی طرح پونچھ پانچ کر اس کو صاف کر دیا جائے، اور نیمبو کے چار ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں. خالی چیرے مار کے پورا نیمبو ڈال دیتے ہیں، یہ پھر جب بندہ کھاتا ہے تو کھانے والے ہاتھ اس میں لگائے گا ٹکڑا توڑنے کے لیے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے، اور آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو نا، تو وہ جب ادرک کے ٹکڑے بھی اس میں ڈلتے ہیں، مرچیں بھی ڈلتی ہیں، تو خالی یہ لیمبو ہی پورا پورا کیوں کاٹ کر چار چی رہی ہوں، ٹکڑے اس کے بھی الگ کر، چار آٹھ ٹکڑے کر لیں زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ ایک ہی چھوٹی ٹکڑی بندہ لینا چاہے تو وہ لے سکے. تو اس طرح ان کو ہلدی اور نمک، یعنی لیمو کے ٹکڑے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، گیلے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ پانی سے، تو یہ ٹکڑے کر کے اس کے، اور ادرک چاہے تو ڈال لیں ٹکڑے ادرک کے، ہری مرچ کا چیرا لگا کر یہ ڈال دیں اس میں، نمک اور ہلدی ڈال دیں، بند کر کے رکھ دیں، تو یہ تھوڑے دن میں اچار خود ہی اندر بن جائے گا بہترین اچار، اور انشاءاللہ یہ صحت کے لیے مفید بھی رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی آپ نے ایسی چیزیں ڈالی نہیں ہے. اب اچار میں سرکہ ڈالتے ہیں عام طور پہ، سرکہ تو یہ کیمیکل کا ہوتا ہے، سرکہ بہت اچھی چیز ہے، خالص سرکہ لانا کہاں سے، کتابوں میں ہے خالی سرکوں کے لکھے ہوئے، باقی بازار میں تو شاد و نادر ہی ملتا ہوگا. ہو سکتا ہے اچھی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اصلی سرکہ بھی دیتے ہوں گے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. آج ماشاءاللہ ہمارے حسن رضا بڑے تیار ہو کر آئے.
ماشاءاللہ حسن رضا کی آج وہ 13ویں جمعہ الاولی ہے, آج ان کی سالگرہ ہے, ہیپی برتھ ڈے. آج یہ پورے 3 سال کے ہو گئے اسلامی حساب سے. تو آج الحمدللہ ان کے ابو نے ترکیب بنائی تھی, تو وہ نعت شریف کا بھی اجتماع ذکر و نعت بھی کیا تھا وہاں باب المدینہ میں, ہم تو یہاں دور, اور کھانا بھی کھلایا تھا
اور اس میں
پڑی گئی کھانا نیاز بھی, مطلب بارگاہ رسالت میں نظر کر کے. تو اس طرح یہ کہ ہمارے یہاں سالگرہ اس طرح مناتے ہیں
الحمدللہ,
نیاز کی غوث پاک کی, بزرگان دین کی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر کیا اور یوں نیاز کر لی, اور نعت خوانی ہوئی مغرب تا عشاء آج تھی, مطلب وہ ہو گیا سالگرہ ہو گئی. اب یہ کیا کیا وہ اتنے بڑے کیک بنانا اور اتنی شمع جلانا اور شمع بجھانا اور غبارے معاذ اللہ پھوڑتے ہیں, ہے نا, جائز تھوڑی ہے غبارے پھوڑنا, ضائع ہو جائے گا نا, پھوڑا تو ختم. یہ بلون پھوڑتے ہیں, تو یہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں یہ طریقہ نہیں ہے. کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ مت بولو کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے, لیکن یہ ایک جائز طریقہ ہے جو ہم نے کیا اور ثواب کا کام ہے, کوئی بھی عقل مند اس کو غلط نہیں کہے گا. تو اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں کی سالگرہ منائیں تو اس معنی کچھ رشتہ داروں کو جمع کر لیں اور غوث پاک کی نیاز کر لیں, اور بچے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اس میں کہ اللہ میرے مدنی منی حسن رضا کو عالم باعمل بنائے, مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے.
آمین.
تو یہ دعائیں ہوں گی, تندرستی دے اللہ, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اس کو.
آمین.
کبھی تو نہ سمجھے 3 سال کا ہے. اسی طرح سب بچوں کی آپ کریں, کسی نیک آدمی کو مدعو کریں گھر میں, مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں, کسی مبلغ کو بلا لیں, سالگرہ اس طرح منائیں, بلون شلون کچھ بھی نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا محفل سجا, نیک بندوں کو بلائیں, علماء کو بلائیں, بچے کے لیے دعا کروائیں, دم کروائیں, ہاتھ پھروائیں, کھانا کھلائیں, ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ پائیں. مدینہ مدینہ انشاءاللہ.
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو آپ کو جس محفل کا ذکر ہوا اس کے کچھ مناظر بھی ہم انشاءاللہ رحمان آپ کو دکھائیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں کچھ سوال بھی ہوگا تو وہ بھی ہم مدنی مذاکرے کا اس میں حصہ بنائیں گے.
آج تو یہ دولہا بنا ہوا ہے مدنی منا, ہار پہنا ہے, پھول لگایا ہے, نالے پاک سجائی ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ آج اس کی نکل پڑی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ نظر بس سے بچے.
کارڈ بھی لگایا ہے بابا, کارڈ بھی لگایا ہے نالے پاک,
کارڈ بھی لگایا ہے.
جی جی,
ارے واہ, ہار بھی پہنا ہے.
واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. ارے واہ ارے واہ, نہیں بےچارا مجھے بلا رہا تھا لیکن میں بولنے میں لگا ہوا تھا.
بابا
حسن رضا آ
جاؤ,
اڑو
اللہ,
ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ.
ماشاء
اللہ الحمد للہ. اب دکھا دو حسن رضا. ابو
ابو آ گئے, ابو ابو آتما جب
مسکرایا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
گجرات ہند سے ایک اسلام بھائی کا, محمد سلیم اتاری کا میسج آیا, اللہ کی رحمت سے میں نے اپنے بیٹے کلیم رضا اتاری کی یوم ولادت کو جامعات المدینہ میں طلبہ کرام کی دعوت کی تھی.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ.
محمد فرحان مرتضی اتاری شاہین باغ دلی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک شعر ہے، صبح صادق ہو گئی سب آمینہ کے گھر چلو، نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے. اس شعر کا معنی سمجھا دیں، جزاک اللہ خیر.
یہ جشن ولادت کے موقع پر ہمارے یہاں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، صبح صادق ہو گئی سب آمینہ کے گھر چلو. ان تصور میں سید آمینہ کے گھر مبارکباد دینے چلتے ہیں کہ آج کائنات کا دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بی بی آمینہ کے گھر تشریف لایا، پیدا ہوا، ولادت با سعادت ہوئی. تو یوں ایک تصور، ایک تخیل ہے جو بڑا لطف دیتا ہے، سرور دیتا ہے. نہ کہ اصل مکان عالی شان تو اب دیکھا کس نے، اس جگہ پر اگرچہ عمارت اب بھی موجود ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہ مکان عالی شان تھا. اب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوا شریف میں آرام فرمائے مزار فائز الانوار میں. تو یہ ایک تخیل ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ چلو بھائی ولادت ہو گئی، بی بی آمینہ کا گھر مبارکباد دینے چلتے ہیں اور وہاں جو نزول رحمت ہو رہا ہے اس سے کچھ خیرات بھی لیتے آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک سے ایک سوال ہے، کیا ننگے سر گھومنا پھرنا گناہ ہے؟
گناہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں والا انداز بھی نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے، پہلے تو بزرگوں کو دیکھ کر لوگ رومال اوڑھ لیتے تھے، ٹوپی پہن لیتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جیب میں ٹوپی رکھتے تھے، اب بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اب ننگے سر نمازیں پڑھنے کا رجحان، اجتماعات میں ننگے سر بیٹھنے کا رجحان ایک دم بڑھ گیا ہے. تو اس کے ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ سر ڈھانپ لو، کیونکہ ورنہ یہ کہ یہ دروازے کی طرف دیکھے گا، موقع ملے گا تو چلا جائے گا، سر نہیں ڈھانپے گا. اور جو تھوڑا بہت سیکھنے کے لیے اس کو موقع ملتا ہے، اس سے بھی کہیں خود کو محروم نہ کر لے. اسی طرح نماز میں اگر ننگے سر پڑھتا نہیں مانتا تو اس اصرار نہ کیا جائے کہ اگر ٹوپی نہیں ہے سر پر تو سستی کی وجہ سے وہ جیسے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، مگر نماز ہو جاتی ہے. بہتر یہ کہ یہ ٹوپی وغیرہ پہن لیتا، امامہ باندھتا، تب تو ثواب بہت بڑھ جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مٹھائی جو جنات کی پسندیدہ غذا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جنات جو ہے نا وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، کوئلہ کھاتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، وہ اس طرح کے ہڈی وغیرہ جو یہ کھاتے ہیں، ان کو چربی بوٹی یہ سب اس میں اس کو ٹیسٹ آتا ہے اس کا. تو مٹھائی کھانے کا تو بچپن سے سنتے ہیں کہ یہ مٹھائی کھاتا ہے، تو اگر جنات مٹھائی کھاتے ہوتے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انسان کے مقابلے میں جنات ایک روایت کے مطابق 9 گنا ہے، یعنی سمجھو 10 میں ایک آدمی ہے، 9 جن ہیں. اب اگر مٹھائی یہ کھاتے ہوتے تو مٹھائی کی دکان باقی رہتی، اور سارے جن اتنے شریف تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ انسانی روپ میں آ کر خرید کر لے جائیں گے. اگر یہ خریدنا بھی شروع کریں تو میرا خیال ہے ایک گلی میں 12 مٹھائی کی دکانیں کھل جائیں، اتنا دھندا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ بعض اوقات چیزیں گھر میں گم ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، تو کیا جنات چیزیں بھی چھپاتے ہیں؟
جنات چوریاں تو کرتے ہیں، اس کی تو بعض اوقات کسی سے یہ دوستی کرتے ہیں، جیسے بعض بابا جی لوگ جنات سے دوستی کرتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو ان کو یہ پیسے لا کر دیں گے، چیزیں لا کر دیں گے، تو یہ چوری کی زیادہ اور کہاں سے لائیں گے یہ، تو یہ چوریاں کرتے ہیں. اور گھروں میں بعض اوقات پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کتنا چھپا کر رکھو وہاں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان جن ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور گھر میں لڑواتے ہیں پھر، کہ خاص کر وہ پہلا شکار بنے گی اس کا اگر بہو ہے تو، وہ کہ اس چڑیل نے چرائے ہیں، یہ گئی، اس کو خواب میں بھی بیچاری کو پتا نہیں ہے کہ اس نے وہ سونے کا زیور اٹھایا، اب یہ جو شور شار ہوگا اور پوری پوری اس پہ تہمت لگ جائے گی اور گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ کبھی بیٹے پر بھی الزام لگ جاتا ہوگا کہ بیٹے نے چرائے ہیں، بھائی نے چرائے ہیں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ واقعی بھی چرائے ہوتے ہوں گے، ہر بار جن چرائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی کو ایک دم سے تہمت لگا دینا کہ اس نے، ڈن کر دینا کہ اس نے چرائے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ چرائے ہوں گے اس نے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو، قرینہ نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا سونا اور چاندی کے برتن بنانا اور بیچنا جائز ہے؟
سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا تو حرام ہے، چاہے مرد کھائے چاہے عورت کھائے، دونوں کے لیے اس کی شرعاً ممانعت موجود ہے۔
یہ سونے چاندی کی جو چیزیں محض مکان کی آرائش اور زینت کے لیے ہوں، مثلاً قرینے سے یہ برتن و قلم و دوات لگا دیے کہ مکان کا مکان آراستہ ہو جائے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے برتن کی خرید و فروخت جو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اس کو بیچنا خریدنا جائز ہوگا۔
میرا نام سمیر علی ہے، میرا سوال یہ تھا کہ ہم بیکری پہ کوئی سامان پیک آئٹم لینے جاتے ہیں اور وہ لے کر آتے ہیں، کھولتے ہیں، اس میں اگر وہ خراب نکلتا ہے اور ہم بیکری واپسی جاتے ہیں تو اس کو واپسی کرتے ہیں، وہ تبدیل نہیں کرتا، تو ہم اس میں کیا کریں، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
اگر اس میں عیب ہے، ایسا عیب کہ واقعی جس کو عرف میں عیب کہا جاتا ہے، تاجروں کے رواج کے اندر اس کو عیب کہا جاتا ہے، کہ وہ چیز ایسی ہے، تو بیکری والے پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کرے گا، اس کے اندر عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے۔ لیکن بہرحال اس کا ثبوت دینا ہوگا کہ یہ جو عیب آیا ہے وہ بیکری والے ہی کے پاس سے آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ عیب آپ جو بھی بندہ خریدنے والا ہے وہ خود ہی پیدا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کر وہ کہے کہ یہ پہلے سے اس کے اندر موجود تھا۔ تو بہرحال اگر عیب والی چیز بیچی ہے تو بیچنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپس لے گا۔
دکان پر ہی وہیں چیک کر لے، کیونکہ بعد میں وہ آئے گا تو وہ جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا فریقین میں، وہ مانے گا نہیں، یہ قسمیں کھائے گا کہ میں نے کچھ نہیں اس میں کیا، میں نے جا کے کھولا تو یہ ہوا۔ تو ہٹنے سے پہلے چیک کر لے تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کہ وہیں چیک کر لے، اسے یاد دے لے کہ بھائی میں یہ پیکٹ پھاڑ کے دیکھوں، اگر درست ہوا تو لوں گا، نہیں ہوا تو واپس دے دوں گا، تو وہ اجازت دے، ورنہ پیکٹ پھاڑیں گے تو بھی جھگڑا ہوگا۔ تو یہ جو بھی یعنی کاروبار میں کوئی ایسا انداز جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جھگڑے کے امکانات پیدا ہوں۔
اب بہرحال جو دکاندار ہے،
اب یہ پیکٹ لے کر چلا گیا، پھر دوسرے دن آ کر اس نے کہا کہ اس میں خرابی ہے، تو اس پر مجھے میں نے اشکال جو ہوا وہ وارد کیا ہے، آپ اس کی بھی ذرا
جی اصل میں جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے، دکاندار پر تو لازم ہے کہ اگر بھلے اس نے وہاں نہیں کھولا لیکن اس کے اندر عیب موجود ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کھولی ہی نہیں جا سکتی، وہ گفٹ پیک کے طور پہ لی جاتی ہیں یا اس طرح لی جاتی ہیں کہ اس کو وہاں کھولنا ممکن ہی نہیں ہوتا، وہ گھر آ کر ہی کھولی جائیں گی، وہیں کھول لیں گے تو وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عمومی طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، یعنی اچھی معیاری جگہ پر ایسا کم ہی ہوگا، تو جہاں ایسا ہو تو وہاں بیکری والے، بہت سارے دکاندار، صرف بیکری والے نہیں، بہت سارے لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، جو چیز خراب ہے وہ تو آپ کو واپس کرنا ہی ہوگی، یعنی یا تو یہ کہ آپ اپنی برات ظاہر کر دیں کہ بھائی یہ کیسی ہی ہے، یہ آپ دیکھ لو یہ ہم نے بیچی، اور ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، وہ صرف لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ جو لے لیا سو لے لیا، اب وہ ریٹرن ہونے کا نہیں ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔
میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں، کبھی کبھار اتنا گاہکوں کا رش ہو جاتا ہے کہ میری جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو یہ نماز میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جماعت کا چھوٹنا کیسا ہے، اس کا مجھے بتا دیں۔
اگر جماعت کا وقت ہو گیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, خالی گاہکوں کی بھیڑ رکاوٹ ہے, تو یہ شرعی عذر نہیں ہے. گاہکوں کو چھوڑ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, گناہگار ہوگا اگر گاہک کی وجہ سے جماعت چھوڑ کر نماز کے ذریعے اگر ہرس کی لالچ کا کاٹ نہیں ہوگا تو پھر کس کے ذریعے ہوگا؟ ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے کہ جس میں جماعت سے نماز پڑھنے سے رکاوٹ بنتی ہو کہ منع کیا جاتا ہو, جبکہ وہاں مسجد موجود ہے. ہاں اگر کہیں دور یہ نوکری کرتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں با جماعت نماز پڑھ سکے, تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آگے پیچھے اگر اس نے پڑھ لی, آگے پیچھے نے ٹائم کے اندر اندر پڑھ لی اور مکرو وقت بھی نہیں, فریش ٹائم میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے, کوئی پھر گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی کی تاریخ طے ہوئی لیکن کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کتنے دنوں بعد شادی کی جائے؟
اب وہ کیسا عزیز, بیسے 3 دن تک سوگ ہوتا ہے, 3 دن کے بعد تو شادی کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. ویسے بھی اگر نہ وہ سوگ کا دن نہیں ہے, البتہ ہمارے یہاں یہ کہ چیلوم کے بعد کرتے ہیں 40ویں کے بعد, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ 3 دن کے بعد فوراً کریں گے تو خاندان میں باتیں بنیں گی, مسائل کھڑے ہوں گے, گناہوں کے دروازے کھلیں گے, تو تھوڑا صبر کر لیا جائے. مگر مسئلہ اس میں کوئی ایسا یعنی ٹف نہیں ہے معاملہ کہ 3 دن کے اندر وہ کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, 3 دن کے اندر شادی کر ہی نہیں سکتا. قریبی رشتہ دار جیسے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا, باپ فوت ہو گیا, تو اس میں وہ چیلوم تک غالباً انتظار کرنا جو ہے نا یہ معاشرے میں برائیوں سے خرابیوں سے بچانے والا ہے. ورنہ 3 دن تو اب کوئی بھی نہیں کرے گا سر, سوگ کے دن ہے, سب صفے ماتم بچھی ہوئی اور یہ دولہا بنے گا تو اس کو یہ تو ظاہر جمے گا نہیں. اگر پھر بھی کسی نے 3 دن کے اندر بھی شادی کر لی تو نکاح جائز ہے, ہو جائے گا, گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن ذرا کہ میں اخلاقی بات کرتا ہوں, معاشرتی بات کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے, عام طور پر کبھی سنا نہیں ہے کہ کرتا ہو, کرنا بھی نہیں چاہیے, ایسا بچنا چاہیے کہ اس سے تنفیر کی صورت بنے گی, لوگ نفرت کی باتیں کریں گے. البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کے سوگ اور سوگ کے دن 4 ماہ 10 دن ہیں, تو اس میں عورت نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ان 4 ماہ 10 دن کے اندر نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے. تو 4 ماہ 10 دن سوگ ہے عورت کا عدت, اور اگر بچہ وہ حاملہ تھی تو شوہر کا دم توڑتے ہی اگر بچہ پیدا ہو گیا تب تو اس کی عدت ختم ہو گئی, یا 1 مہینے کے بعد نکلا پیدا ہوا, جتنے دن کے بعد بھی پیدا ہو تو اب اس کی عدت اتنی مدت تک ہے. اور اگر 4 ماہ 10 دن تک وہ پیدا نہ ہوا تو اب عدت اس کے وضع عمل تک موقف ہوگی.
جی
رہے گی
جی, چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے چاہے وہ 9 ماہ میں ہو, بہر صورت جو ہے حملہ کی جو عدت ہوتی ہے وہ بچے کے پیدا ہونے پر ہی ہوتی ختم ہوتی ہے.
ماشاءاللہ, تو حاملہ کی عدت جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے پر ختم ہوگی, چاہے 8 مہینے تک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا مثال کے طور پر, تو اب اس کو 4 ماہ 10 دن والی قید نہیں ہے, بلکہ 8 ماہ تک انتظار کرے گی, بچہ پیدا ہوا اب اس کی عدت کی مدت جو ہے نا وہ پوری ہوئی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. حق کے مہر کیا ہے اور کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟
2 تولے 7.5 ماشا چاندی کم از کم مہر ہے, اور اس زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے نکاح کے لیے جو اسے عورت کو دینا ہوتا ہے, یہ ادھار بھی ہوتا ہے نقد بھی ہوتا ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. جنتی انسان کی نشانیاں کیا ہیں؟
جو مسلمان ہے سب سے پہلی اور ضروری نشانی لازمی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو جنتی ہے. اب اللہ چاہے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے, اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دے اس کو اور بعد میں جنت میں مدائے ہے جنتی ہے. ہر مسلمان ان مانو کر 100% جنتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم جنتی ہیں, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ احمد کا سوال ہے.
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
بے شک موت تمام تر لذتوں کو ختم کر دینے والی, رشتوں کو بکھیر دینے والی ہے. خوف خدا عز و جل اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرتے رہنا تذکرہ موت کہلاتا ہے. ہر انسان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. بچہ ہو یا جوان, بیمار ہو یا صحت مند, امیر ہو یا غریب, استاد ہو یا شاگرد, موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مصروف ترین زندگی میں موت کی یاد کو کیسے باقی رکھا جائے؟
موت عام طور پہ یاد تو سب کو ہوتی ہے, لیکن کسی کو عبرت کے ساتھ یاد ہوتی ہے, کسی کو لاپرواہی کے ساتھ, بے پرواہی کے ساتھ یاد ہوتی ہے. جیسے آپ کسی کے انتقال کی خبر سنی تو موت کا تذکرہ تو ہوا ہی ہوا, ذکر تو ہوا ہی ہوا موت کا, لیکن یہ کہ اسے اپنی موت یاد نہیں آئی. تو اس میں یہ کہ اول تو صحبت ایسی ہو کہ جو آخرت کی یاد دلائے. اب ہمارے یہاں ایک تو خود غفلت, سراپا غفلت ہم بنے ہوئے ہیں, سوائے نوٹ کمانے کے اور کوئی ہمارا تصور نہیں ہوتا. بس پیسے کماؤ, دن بھر کولو کے بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں, رات آ جاتی ہے سو جاتے ہیں, پھر دوسرے دن وہی کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں. اب کولو کا بیل ہی بھی پرانی کہاوت ہو گئی, اب لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نیو جنریشن کو کولو کا بیل کیا ہوتا ہے. وہ تیل پیلتے تھے, وہ تیل نکالتے تھے, وہ کولو کے بیل, وہ کولو ہوتے تھے لکڑی کے, اب تو مشین ہے. تو سمجھو ایک مشین ہے, وہ دن بھر چلتی ہے, تھک جاتی ہے, تھک کیا جاتی ہے, ٹائم آف ہو جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. پھر صبح مشین کی طرح بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ رات دن بس کمانا کمانا کمانا. اور پھر سیٹ جی کو فکر تھی, ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی کے مسٹر جان واپس کیجئے, بندہ مر جاتا ہے. تو دوسرے کی موت جو ہے نا یہ اپنے لیے بہت بڑی عبرت ہے. ایسے ایسے بزرگان دین ہوئے کہ اگر کسی کی تدفین میں قبرستان میں جاتے تو پھر وہ کھاتے نہیں تھے, ان کو کھانا اکلتا, ان کو سوچکا نہیں پڑتا تھا کھانے کا, اتنے رنجیدہ ہو جاتے تھے اپنی موت کی یاد میں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا تو جنازے میں جس کو دیکھو وہ منہ پر پلو ڈالے, کپڑا ڈالے, رو رہا ہوتا. تو اجنبی اگر تعزیت کرنا چاہے تو اس کو پتا نہیں چلتا تھا کہ کس سے تعزیت کرے, سب ہی رو رہے ہیں. تو اب میت کے لیے نہیں رو رہے ہوتے, وہ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے کہ آج اس کو غسل دیا تھا, کفن پہنایا تھا, نہ ہل سکتا ہے نہ جھل سکتا ہے, اس کو جنازے میں پنجرے میں ڈالا اور اب کندھوں پر لے کر چل دیے ہیں, اس طرح میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونا ہے. تو یہ اس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اور اب یہ کہ جنازے میں اندازہ ہو جاتا ہے کس سے تعزیت کرنی ہے, یا تو وہ رو رہا ہے یا اس کا منہ لٹکا ہوا ہے غم سے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بےچارا رنجیت ہے, اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی قریبی عزیز ہے. عام آدمیوں کا ایسا نہیں ہے. پہلے عبرت لوگ لیتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے، عبرت کرتے تھے، تو کچھ پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ نہیں تھا. پھر علماء نے دیکھا کہ یہ تو غافل ہو گئے، اب تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں جنازوں میں، تو ان کو کام پہ لگاؤ. تو یہ اس کے بعد یہ علماء نے کام پہ لگایا جنازے میں کہ چلو سب مل کے کلمہ پاک کا ورد کرو. پہلے کلمہ پاک کا ورد نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عبرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. اب ایسا ماحول نہ رہا، بدقسمتی سے موت جو ہے نا یہ ہم سب بھول چکے ہیں. کتنے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں لیکن ہمیں عبرت نہیں ہوتی. تو ہمیں ان سب کو یاد کر کے تصور کی بالکونی سے جھانک کر دیکھیں کیسے ہنستے تھے، بولتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں. خوبصورت دانت جھڑ گئے، حسین بال بکھر گئے، آنکھیں ہرنی کی سی آنکھیں رخساروں پر آ گئی بہ کر، ان میں کیڑے چمٹ گئے، زبان جو چیکتی رہتی ہر وقت اس میں کیڑے چمٹ گئے. یہ سب یاد کرے بندہ، اس طرح اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. یاد کریں نہ کریں، بہرحال بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، من تو مت انجان آخر موت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک موضوع سالگرہ کے تعلق سے بھی چل رہا تھا، اس میں یہ بھی مدنی پھول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ جانشین امیر السنت کی شہزادی کی یہاں بھی وہ مطلب ان کی تقریب کا سلسلہ ہوا تھا جب یہ ایک سال کی ہوئی تھی، اس میں بھی امیر علیہ سنت کرم فرما ہوئے تھے اور جانشین امیر علیہ سنت بیرون ملک تھے اور ابھی بھی سنتوں کی خدمت کے لیے ملک سے باہر آپ کا سنت و برا سفر ہے. اور ہم جو آج ہوا ہے سلسلہ وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں سوال بھی ایک ساتھ ہوگا، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
امیر سنت ہمارا حسن رضا ابن علی رضا جو آپ کے رضائی ہوتے ہوئے 13 جمادی الاولی 1440 ہجری کو 3 سال کے ماشاء اللہ ہو گئے، اور ہمارے سلمان مدنی بھائی کے گھر میں اس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. لیکن ایک بات ہے، یہاں پر نہ غباروں کا اہتمام ہے، نہ کیک کا اہتمام ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، بلکہ یہاں پر تلاوت ہوئی، اس کے بعد ناشر پڑی اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کی ترکیب ہے. تو کیا ایسے موقع کو ہم ثواب کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ شرط مانی تھی اور جو بچے یا بچی کی سالگرہ منائی جاتی ہے اس انداز سے کیا اس کو بھی برکتیں ملیں گی؟ اس کے مدنی کو عطا فرما دیجیے.
سبحان اللہ. جس طرح حسن رضا کی سالگرہ یعنی ہیپی برتھ ڈے منائی گئی تو یہ تو ہی برکت کا کام. اب جیسے کہ اس مکان میں اس کمرے میں ذکر خدا مصطفیٰ ہو رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعائیں مانگی جا رہی تھی، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہوگا. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ذکر نیکوں کے ذکر کے موقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، ان کی نعت پڑھی جائے گی، تو کیا رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اچھا، جب رحمت نازل ہوگی تو جو بھی وہاں موجود ہیں کیا وہ اس رحمت کی برسات میں نہیں نہائیں گے؟ جب یہ سب نہائیں گے تو جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ مدنی پھول موجود ہے تو کیا اس پر چھینٹے نہیں پڑیں گے؟ تو جس پر رحمت نازل ہوگی کیا اس کو برکت نہیں ملے گی؟ تو یوں بے شک اس کو برکت ملے گی اور وہاں دعائیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں تو دعاؤں کا رواج ہے الحمدللہ، تو جب یہ دعائیں ملی ایک بچے کو تو ان دعاؤں کا ثمر اور پھل بھی آخر ملے گا. ادعونی استجب لکم کی بشارت قرآن میں موجود کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو جو بچے نیک بنتے ہیں، علم دین کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، کیا بعید کہ ان کو دعائیں ملتی ہوں، ان دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہیں. پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے کسی کی دعا لگی ہے، جنرلی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھو پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ اس طرح کے کام کرتے تھے، بچے کو بزرگوں کی بارگاہ میں لانا، بچوں پر نظر ڈلوانا، بچوں پر دم کروانا. جب میں کسی دور میں مسجدوں میں نماز پڑھ سکتا تھا آزادی کے ساتھ، اب تو حفاظتی عمر کے مسائل ہو گئے میرے، تو میں جب نماز پڑھے میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ نمازوں میں عموماً لوگ دوسرے لڑ بڑے بچے جو ہوتے تھے، چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے، جو بھی نمازی آتا جائے اس کو دم کرتا جائے. اب پتہ نہیں ایسا کرتے نہیں کرتے ہیں، پانی کا گلاس کٹورا لے کر کھڑے ہوتے تھے دروازوں پر لڑکے والے اور دم کرواتے تھے، ہے نا؟ اب بھی ہو سکتے کرتے ہوں، مجھے اب تو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہو گیا. تو یہ کیا، یہ اچھے کام ہے، نیک کام ہے، اس سے بالکل یعنی کہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم سب کو اپنے بچوں کی سالگرہ بے شک کرنی چاہیے اور اسی طرح کرنی چاہیے. سالگرہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے سال کا ہو گیا، اب بڑا ہو گیا. حقیقت میں اس کی جو لوجک ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بڑا نہیں ہوا، یہ چھوٹا ہو گیا. اب سپوز کریں کہ یہ حسن رضا 92 سال کی عمر کا ہونا تھا، اللہ کے علم ایسا ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب یہ 3 سال گزار لیے اس نے، یہ بڑا تو ہو گیا، بظاہر بڑا ہو گیا، ہم عام بول چال میں بڑا ہی بولیں گے، اس کو حرج بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اب یہ 89 سال کا رہ گیا، 3 سال چھوٹا ہو گیا یہ. تو سالگرہ میں یہ بھی بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے. آج کل بڈھے بڈھے اپنی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب بڑھاپا اور خوشی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. بوڑھا مسکراتا بھی ہے نا تو اس کے پیچھے بھی غموں کی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اگر زور سے ہنستا ہے تو اس کے پیچھے بھی صدموں کا طوفان ہوتا ہے. یہ اس کے لیے کہ جو حساس طبیعت کا ہو، جس کو اپنی موت پیش نظر ہوتی ہو اور جو خوف خدا والا ہو، ورنہ واقعی بوڑھے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کیٹیگری کی بات کرتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے جو باشعور ہوں گے میری بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ ضرور بھی ضرور اس طرح کی تقاریب کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب بھی اس طرح کا اجتماع ذکر و نعت کرے نا تو اس میں کچھ مبلغ، ایک مبلغ ضرور مدعو ہو کہ جو سنت و ہمارا بیان کرے، مدنی پھول دے، اصلاح کی بات کرے. خالی یہ نہیں وہ جمع ہوئے ہنس بول کے چلے آئے، کہہ کے بلند کر کے ہیپی برتھ ڈے زور سے ہنستے ہیں، غبارہ پھوڑتے ہیں. نا نا نا، تو ہم تو بھائی غبارہ نہیں لٹکاتے، نہ میں پسند نہیں کرتا، نہ کیک کاٹنا میں پسند نہیں کرتا. میری اپنی برتھ ڈے 26 رمضان کو مناتے ہیں اسحاق بھائی، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں. تو اس میں کبھی کبھی کیک کٹتا ہے، کوئی کوئی کیک کاٹتے رہے ہیں، مجھے بھی آئے ہیں، لیکن میں ہر بار کوشش کرتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ بس اس بار ہو گیا، آئندہ نہیں کرنا. یہ میں اس کو رواج دینا نہیں چاہتا. کیک کٹتا ہے، تالیاں بجتی ہیں، مرد عورت کا اختلاط اجتماع ہوتا ہے، اور تالیاں اور ہیپی برتھ ڈے کر کے وہ گلا پھاڑ کے بول رہے ہوتے ہیں اور کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی سنتیں اس میں چھوٹ رہی ہوتی ہیں. تو پھر مردوں عورتوں کا بے پردہ ملنا جلنا اس طرح، یہ تو ہے بھی حرام. تالی بجانا یہ بھی ناجائز ہے، جو بجاتے ہیں اس طرح تالیاں، ناجائز ہے. یہ تو بجا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم کیک کاٹیں گے تو تالیاں بجیں گی، کیک ہی نہ کاٹے ہم نعت پڑھے، نعت شریف پڑھنے میں کسی کا دل نہیں بھی لگے گا تو کم از کم تالیاں تو نہیں بجائے گا. جیسے بھی بیٹھا تو رہے گا تو اس کے کان میں نعت پاک مصطفیٰ رس گھولتی رہے گی، دل میں کچھ تو اترے گا، برکت تو ملے گی. ظاہر ہے بھلے دل لگے یا نہ لگے، برکت حاصل ہوگی، رحمت کا حصہ ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، تو امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی رحمت اللہ تعالی، امام الحرمین کے والد گرامی، تو یہ جو امام غزالی کے استاد تھے، یہ فرماتے ہیں کہ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے علماء اور بزرگوں کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے. اب ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر امام غزالی علم کی طرف مائل ہوئے تھے، تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس کا سبب جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی جو مجھے علماء صلحاء کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، تو انہوں نے جب دعا کرتے تھے تو مجھے وہی دعا کا اثر آج نظر آتا ہے.
بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بارگاہ رسالت میں بچے لائے جاتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم والی میٹھی نظر ڈلواتے ہی تھے نا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نامی گرامی شخصیت ہو، بچہ اسی کی بارگاہ میں لایا جائے تو ہی وقعہ، ایسا نہیں. اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی بھی عالم صاحب ہیں، عاشق رسول، کوئی نیک آدمی، نیک نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اس سے بھی نظر ڈلوائی جا سکتی ہے. تو اس طرح لے جانا چاہیے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری اور عاجزی پر قربان جاؤں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہیں تحریر فرمایا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ جو دورے کرتے تھے، مکان عالی شان آپ کا جنت میں ہے، دنیا میں مکان نہیں تھا، مکان نہیں رکھا تھا آپ نے، تو یہ دنیا جو گھومتے رہتے تھے اس میں بھی ایک یہ ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں اپنے نیک بندوں سے نظر ڈلواتا ہوں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ مسجد خیف مینا شریف میں مسجد ہے، اس میں صفوں میں آ جا رہے تھے. تو اس میں کسی نے عرض کیا ہو تو فرمایا کہ میں ان صفوں میں اس لیے گھوم رہا ہوں کہ نیک بندے کسی نیک بندے کی یا نیک بندوں کی مجھ پر نظر پڑتی رہے. تو یہ مطلب اس میں ہے, مطلب جان ہے, ایسا کرنا چاہیے. کسی کھلاڑی سے, پلیئر سے اور فلم ایکٹر سے اور ڈانسر سے ملوانا یہ سعادت کی بات نہیں ہے, یہ بربادیوں کی باتیں ہیں. نیکوں سے, نام ہو نہ ہو, بندہ نیک نمازی ہے, سب کے بارے میں اس نے ظن رکھنا چاہیے. تو نیک نمازی ہے, داڑھی والا ہے, امامہ شریف پہنا ہے, نہیں پہنا تو ٹوپی پہنی ہے. نیک بندہ عام طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس سے بچوں کو نظر دلوانے میں بھلے دم نہ بھی کروائے, خالی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, اس کے ہاتھ میں دے دیا, اس نے اٹھا کر چوم لیا, مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے چشتی زون کے جو ہمارے نگران زون ہیں, انہوں نے بتایا کہ جو 8, 9, 10 تاریخ فروری کو ان کے مدنی قافلے جا رہے ہیں, اور چشتی زون میں ہمارے سردار آباد, فیصل آباد, جڑا والا, جھنگ, گوجرا, دارالسلام ٹوبا, کمالیا, ساہی وال, اوکاڑا, تو آپ نے جس طرح بھی 3, 4, 5 فروری کا فرمایا, تو ان کے 8, 9, 10 یہ 3 دنوں میں ان کے مدنی قافلہ اجتماع ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مدنی قافلہ اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ کثیر تعداد میں اسلام میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے.
ایک سوال آیا مفتی صاحب, یہ میت کی تصویر یا ویڈیو وغیرہ بنائی جاتی ہے آج کل جب انتقال ہو جائے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ غلام مرتضیٰ کا بھائی کا سوال ہے مکہ المکرمہ سے.
دیکھیں ویڈیو تو چونکہ تصویر نہیں ہے, اس لیے تصویر والے احکام تو اس پر نہیں ہوتے. اور جہاں تک رہی تصویر, تو یعنی ایک تو ہوتی ہے جو موبائل کے ذریعے تصویر بنائی یا کیمرے وغیرہ جو ڈیجیٹل ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا, تو جب تک اس کے اندر وہ ہیں تب تک کی تصویر بھی جائز ہوتی ہے, چاہے وہ زندہ کی ہو چاہے وہ مردہ کی ہو. اور اگر تصویر ایسی ہے کہ جو جس کا پرنٹ آؤٹ نکالا گیا, تو اب وہ دیکھا جائے گا کہ جو جس کی تصویر لی ہے وہ ایسا ہے کہ جو میت پتا چل رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو شرعی طور پہ اگرچہ کہ یہ تصویر جائز ہے لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اوکے, یوں ویڈیو بنانا اور اس کے بعد جو ہے وہ تصویریں بنا کے رکھنا, یہ عمومی طور پر غم پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے تجدید حزن ہوتا ہے, اور تجدید حزن سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ بندہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ جس سے بار بار میت کا جو غم ہے وہ اسے ہوتا رہے. تو یہ غم سے بچنا, حزن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے, تو اس میں احتیاط برتی جائے. اور ویسے بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں, اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ موقع جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت نے بیان کیا کہ پہلے تو جنازے کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کس کا وارث مرا ہے, کس کا انتقال ہوا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ اس حال میں بھی بندہ تصویریں اور ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے. یہ عبرت کا موقع ہے, عبرت حاصل کرے, میت کے لیے دعا کرے, فاتحہ پڑھے, اس حال ثواب کرے, ان چیزوں کے مواقع ہیں.
میرا نام آفتاب رضا اتاری ہے, میں مہیساگر ڈسٹرکٹ گجرات ہند سے تعلق رکھتا ہوں, میں شارجہ میں ہوتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کے بارے میں یہ عرض ہے کہ جس کی زبان بات کرتے کرتے اٹکتی ہو یعنی ہکلاتی ہو, اس کے لیے روحانی وظیفہ ادا فرما دیجیے, اور یہ وظیفہ کتنے دن تک, کب, کیسے, کس طرح پڑھے وہ بھی عرض فرما دیجیے.
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 4 آیتیں, تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ انہوں نے وہ انگارہ منہ میں رکھا تھا بچپن میں, فرعون کا جو قصہ پورا اس کا, تو اس طرح زبان شریف جو تھی تو اس کا کوئی مسئلہ تھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمایا تھا. تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں, 7 بار نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی بار پڑھ لیا کریں. یہ 4 آیتیں
16ویں پارے میں سورۃ طہٰ کا دوسرا رکو جو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں قال رب اشرح لی ہے, تو قال کا لفظ ہٹا کے پھر رب اشرح لی سے آگے پڑھ لیں.
کالا نہیں پڑھنا نا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہو جائے گی. یہاں پڑھیں گے رب اشرح لی کہ میرا شرع صدر ہو جائے, میں گرے کھل جائے میری. جزاک اللہ خیرا. یہ ہے اصل بچے کا, بچہ تو پڑے گا کیسے. تو یہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر نمازوں کی اب تو قید نہ رہی کہ بچہ تو نماز کیا پڑے گا بےچارا. تو ماں باپ, ماں یا باپ یا کوئی بھی جو صحیح قرآن پڑھ سکتا ہو, وہ روزانہ کم از کم ایک بار یہ چاروں آیتیں پڑھ کر, جو میں نے پڑھ کر سنائی, وہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا کریں. سورۃ طہٰ کی یہ آیتیں ہیں. اللہ کریم گرے کھول دے گا.
سوال میں بچے کا تذکرہ نہیں تھا, سوال یہ تھا کہ اگر کسی کی زبان ہکلاتی ہو.
اچھا ہاں, تو وہ جس کی ہکلاتی ہے وہ اس کو پڑھے, جس طرح بھی ممکن ہے وہ پڑھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا اله الا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على النبي
صلى الله تعالى على محمد. دعاء التار
جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. غفلت پھر غفلت ہے. غفلت بندے کو رب العزت سے دور کر دیتی ہے. یا رب العزت, جو کوئی رسالہ غفلت کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو غفلت سے نجات دے کر عبادت کی لذت عنایت فرما. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس ہفتے غفلت رسالہ پڑھنا ہے, اس کے ڈبل 12 پیج ہیں, اس کو پڑھ لیجیے, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
اور یہ جو پچھلے ہفتے کا جو رسالہ تھا غریب فائدے میں ہے,
کارکردگی.
جی جی, تو آئیے اس کی کارکردگی سنتے ہیں.
آئیے شاتر میں
پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی جو کارکردگی ملی ہے وہ 353,465 353,465, اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی ملی ہے 265,345 یعنی 265,345. اوورسیز میں جو اسلامی بھائیوں نے کارکردگی جمع کی ہے 34,454, اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی کارکردگی 39,470 یعنی کل ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی وہ 692,734 692,734 692,734 6,92,734 یہ کارکردگی الحمدللہ ہمیں موصول ہوئی ہے. اور اس ہفتے کا رسالہ غفلت, یہ رسالہ امیر السنت کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ ہے, اور اس کو پڑھنا ہے یا سننا ہے, اور اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ ہم جمع کروائیں گے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی مدنی چل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 3-4-5 فروری کو سفر کرنے والے عاشقان رسول، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ، ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا. گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما. مالک، نمازوں پر ہمیں استقامت دے، نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والے بن جائیں. اے اللہ، کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہم نماز کی دعوتیں بھی دیں، تیرے گھر کو آباد کریں. آج مسجد ویران ہے مولا، کچھ ایسا کرم کر دے، ہمیں نمازوں سے ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ ہم مسجد آباد کرنے والے بن جائیں. یا اللہ، ان ہزارہا اجتماع میں موجود عاشقان رسول جو مختلف مقامات پر ہیں، ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، یا اللہ ہم درست قرآن پڑھنے والے بن جائیں. تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرما دے. بلکہ اے اللہ، کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہم درست قرآن پڑھیں بھی اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. اس قرآن کی تعلیم عام کرنے میں مولا ہمیں بھی سعادت نصیب فرما دے. اے اللہ، اس خدمت قرآن کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم سب کو خادم قرآن بنا دے. یا اللہ، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی خدمات دینے کی توفیق عطا فرما، وقت دینے کی توفیق عطا فرما، درست قرآن سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان، ان میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں جو مختلف کورسز ہوتے ہیں، یا اللہ وہ کورسز بھی ہم کر لیں، اور تیرے محبوب کے
غلاموں کو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں، ہم ان کو نماز پڑھنا سکھائیں، تیرے پیارے محبوب کی ہم سنتیں سکھائیں، تیرے پیارے محبوب کی سنتوں پر ہم عمل بھی کریں۔ اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، دعوت اسلامی جو سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، مولا کریم اس خدمت میں ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری آل کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت ہم سے لے لے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، ہماری جان قبول فرما، ہمارا مال قبول فرما، ہمارا وقت قبول فرما۔ اے اللہ اس میں سستیاں کوتاہیاں ان سب سے ہم کو نجات عطا فرما، اور ہم دعوت اسلامی کے خوب خوب مدنی کاموں میں حصہ لینے والے بن جائیں، اور اے اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ ملائے کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما، قبر کی منازل بھی آسان ہو جائیں، قبر میں ہمیں عذاب نہ ہو، حشر میں ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ بے شمار تیرے بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اے مولا ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، مولا کریم سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور ہو جائیں، قرض داریاں دور ہو جائیں، نوکریوں کے مسائل، کاروباری مسائل کے جو شکار ہیں، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، ان پر رحمت کی نظر فرما۔ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، اور محبت پیار الفتیں ہمارا مقدر ہو جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہاتھ اٹھائے ہیں، جو مدنی چینل پر ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، مولا کریم یہ بے شمار عاشقان رسول جو ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، اور جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما۔ اے اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں، مولا ہمارے غوث پاک کا صدقہ مشکلات سے آسانی عطا فرما، مشکلات سے آسانی عطا فرما، مشکلات میں ہمیں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے مولا ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر نظر رحمت فرما، عاشقان رسول پر نظر رحمت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر میں آسانیاں ہوں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہم سب زندوں کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ جانشین اتار، نگران شورا، اراکین شورا، اور جو جو عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے لیے، خدمت کے لیے ملک و بیرون ملک مدنی قافلوں میں مسافر بنے ہیں، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قدم مضبوط فرما اور ان پر رحمت کی نظر فرما، کامیابی کامرانی ان کا مقدر بنا، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، لاجی رکھ Oh. اسلام بھائیو مدنی چل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک ہمارے بواب جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں خادمین وغیرہ میں، دوران ڈیوٹی کل ان کا انتقال ہو گیا، شمیم احمد اتاری ان کا نام تھا. تمام اسلام دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت ہو اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قبر کی منزلیں ان کی آسان ہوں اور اللہ انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ مرحوم کے لواحقین کو صبر بھی دے، صبر پر اجر بھی دے، بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول
یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب
سرکار رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
مولا یا
مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ